اتوار 30 اپریل سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی مدت صدارت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی کا دفاع، مگر اسی عرصے میں ان کی مقبولیت میں زبردست کمی. تجزیہ کار کہتا ہے،
اعتماد کی کمی، تجربے کی کمی، پالیسی کا نہ ہونا، وہ واضح طور پر شاید ان کی جو صدارت ہے اس کو امپیکٹ کر رہی ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں 100 دن مکمل ہونے کے حوالے سے ریاست پنسلوینیا میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جہاں انہوں نے امریکی میڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو دیے جانے والے اشائیے میں بھی شرکت نہیں کی. تفصیلات جانیے عابد حسین سے.
پنسلوینیا میں منعقدہ اس ریلی میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ ایک کے بعد ایک اپنے وعدے نبھاتے جا رہے ہیں. اس دوران انہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کو پرانے صحافیوں کی غلط خبروں سے تعبیر کرتے ہوئے مسترد کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو دیے جانے والے اشائیے میں بھی شرکت نہیں کی، اور وہ سن 1981 میں رونلڈ ریگن کے بعد اس سالانہ تقریب میں شامل نہ ہونے والے پہلے صدر ہیں. اس سے قبل 100 دن مکمل ہونے کی مناسبت سے صدر ٹرمپ کی ماحولیاتی تبدیلی کی پالیسی کے خلاف بڑی بڑی ریلیاں بھی منعقد ہوئیں. ہیرس برگ میں منعقدہ ایک ریلی میں صدر نے کہا کہ اقتدار میں 100 دن کے دوران ان کی کامیابیوں کے کوریج پر میڈیا کو بری طرح فیل ہونے کا گریڈ دیا جانا چاہیے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مذہبی اقلیتی گروہ یزیدیوں کے 36 ارکان کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 3 برس کی قید کے بعد آزاد کروا لیا گیا ہے. اب انہیں شمالی عراق کے کردی قصبے دہوک میں اقوام متحدہ کے مراکز میں لے جایا گیا ہے. تفصیلات جانیے تابندہ کوکب سے.
یہ واضح نہیں ہوا کہ یزیدیوں کو کس طرح رہا کروایا گیا، کیونکہ اقوام متحدہ نہیں چاہتی کہ مستقبل میں مزید لوگوں کی رہائی کی کوششیں کرنے والوں کو مشکل درپیش ہو. دولت اسلامیہ نے 2014 میں سنجار نامی قصبے پر قبضے کے بعد ہزاروں یزیدیوں کو ہلاک یا قید کر لیا تھا. کرد تنظیم پیشمرگہ نے 2015 میں سنجار دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوا لیا تھا، لیکن وہ یزیدی رہا نہیں کروائے جا سکے جو ملک کے دوسرے حصوں میں قید تھے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا ہے کہ ان 36 یزیدیوں میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں جنہیں غلام بنایا گیا تھا. وہ 2 راتیں قبل دہوک پہنچے ہیں. اب انہیں ان کے خاندان کے افراد کے ساتھ ملوایا گیا ہے اور طبی اور نفسیاتی مدد فراہم کی گئی ہے.
فارسی زبان میں نشریات پیش کرنے والے معروف جیم ٹی وی کمپنی کے بانی اور چیئرمین کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ترکی کی پولیس اس بارے میں تفتیش کر رہی ہے. تفصیلات جانیے اسد علی سے.
جیم ٹی وی کے سربراہ سعید کریمین کو ان کے شریک کویتی تاجر کے ساتھ استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. جو گاڑی بظاہر ان کے قتل کے لیے استعمال کی گئی تھی اسے بعد میں جلی ہوئی صورت میں پایا گیا. مسٹر کریمین پر ان کی عدم موجودگی میں تہران کی ایک عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے جرم میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. جیم ٹی وی پر غیر ملکی اور مغربی شوز کو فارسی زبان میں ڈب کرنے کے بعد ایران کے لیے نشر کیا جاتا ہے. جیم گروپ کو شروع میں لندن میں قائم کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس میں وسعت آئی اور اسے دبئی منتقل کر دیا گیا.
گروپ کے ویب سائٹ کے مطابق اس کے تحت فارسی زبان کے 17 چینل چلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چینل کردش، آذری اور عربی زبان میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے. ترکی کی حکومت نے گزشتہ سال جولائی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد مزید 4,000 عوامی اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. ترکی کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطرف کیے جانے والے تمام کارکنوں کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط ہیں جو کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. تفصیلات جانیے ظفر سید سے.
حکام کے مطابق برطرف کیے جانے والوں میں وزارت انصاف کے 1,000 سے زیادہ کارکن شامل ہیں، جبکہ آرمی سٹاف کے 1,000 کارکنوں کے علاوہ 100 سے زیادہ ایئر فورس کے پائلٹس بھی شامل ہیں. اس سے پہلے ترکی کی حکومت نے سنیچر کو آن لائن انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کو بلاک کر دیا تھا. تازہ ترین برطرفیاں پولیس کی جانب سے بدھ کو امریکہ میں مقیم حکومت مخالف رہنما فتح اللہ گولن کی تحریک سے روابط کے الزام میں اپنے 9,000 سے زیادہ اہلکاروں کو معطل کرنے اور 1,000 سے زیادہ افراد کی گرفتاریوں کے بعد سامنے آئی ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن پر گزشتہ برس ناکام فوجی بغاوت کروانے کا الزام عائد کرتے ہیں، جس کی وہ تردید کرتے ہیں.
دنیا کے معروف ترین کوہ پیماؤں میں سے ایک کوہ پیما اولی سٹیک ماؤنٹ ایورسٹ میں چل بسے ہیں. ان کا انتقال ایک حادثے میں ہوا جب کوہ پیمائی کی مہم کے دوران انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور ان کے پاس آکسیجن موجود نہیں تھی. اولی کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھٹمنڈو روانہ کر دیا گیا. بدھ کے روز اولی نے فیس بک پیج پر لکھا تھا کہ انہوں نے بیس کیمپ سے 7,000 میٹر اور پھر واپسی کا تیز سفر کیا. اولی کی عمر 40 برس تھی اور وہ پہاڑوں پر چڑھنے میں اپنی رفتار کی وجہ سے مشہور تھے. اولی سٹیک کو سوئس مشین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان میں حکمران مسلم لیگ کا پاناما پیپرز مقدمے کے فیصلے پر نظر ثانی کروانے کا اندیا, کیا وزیر اعظم کے اہل خانہ کو فائدہ ہوگا؟ افغانستان میں جہادی رہنما گلبدین حکمتیار سے اعلی افغان حکام کی پہلی ملاقات. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات کی تفصیل بھی ذرا دیر میں آنے کو ہے. سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے 100 دنوں کو ایک حیرت انگیز سفر سے تعبیر کیا ہے. پینسلوینیا میں ایک بڑی ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے ذرائع ابلاغ پر تنقید کی اور اپنی کامیابیوں اور اقدامات کا تذکرہ کیا. انہوں نے اس موقع پر وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو دیے جانے والے اشائیے میں بھی روایت کے برعکس شرکت نہیں کی. تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں 100 دن مکمل ہونے کے حوالے سے ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے اپنے انتخابی وعدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 100 دن بہت دلچسپ اور بار آور رہے, لیکن ان کی کامیابیوں کی کوریج پر میڈیا کو بری طرح فیل ہونے کا گریڈ دیا جانا چاہیے. انہوں نے صحافیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا,
They are gathered together for the White House Correspondents' Dinner without the President.
اس وقت وہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے صحافیوں کو دیے جانے والے اشائیے میں موجود ہیں لیکن صدر کے بغیر. میں واشنگٹن سے 100 میل دور رہنے پر زیادہ خوش ہوں. میں یہاں اپنی شام آپ لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہوں.
More than 100 miles away from Washington, spending my evening with all of you.
امریکی صدر نے اپنے خطاب میں یہ اندیا بھی دیا کہ امریکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو محدود رکھنے کی غرض سے ترتیب دیے جانے والے پیرس معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے.
The Washington media is part of the problem. Their priorities are not my priorities and they're not.
واشنگٹن کا میڈیا خود مسائل کا ایک حصہ ہے. ان کی ترجیحات وہ نہیں جو میری ہیں اور وہ آپ کی ترجیحات بھی نہیں. ان کا ایجنڈا آپ کا نہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں آنے والے 2 ہفتوں میں ایک بڑا فیصلہ لیا جائے گا.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے پہلے 100 دنوں کی مناسبت سے ان کی ماحولیاتی تبدیلیوں کی پالیسی کے خلاف بڑی بڑی ریلیاں منعقد ہوئیں. ہزاروں افراد نے پورے امریکہ میں ماحولیاتی تبدیلی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی. مظاہرین ٹرمپ کو ہٹا دو کے نعرے لگا رہے تھے. مظاہرے میں شریک افراد اپنے تحفظات کا اظہار کچھ یوں کر رہے تھے,
No matter how much he tries to deny,
وہ کتنی بھی ماحولیاتی تبدیلیوں سے انکار کی کوشش کر لیں, حقیقت بس یہ ہے کہ ہم سب کو صاف آب و ہوا کی ضرورت ہے.
ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کیونکہ زندہ رہنے کے لیے یہ سب ضروری ہے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا کیونکہ ہم آلودگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہماری فضا میں بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں.
واشنگٹن میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس تک مارچ کیا اور منتظمین نے کہا کہ وہ آب و ہوا کی بحث کو آئندہ سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے لیے مضبوطی کے ساتھ ایجنڈے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما انتظامیہ کی جانب سے متعارف کروائی گئی موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ سے متعلق پالیسی کو ختم کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے۔ منسوخ کیے گئے منصوبوں میں کلین پاور پلان بھی شامل ہے جو ریاستوں میں کاربن کے اخراج میں کمی سے متعلق تھا۔ کاروباری اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا جبکہ ماحولیاتی کارکنوں نے اس کی مذمت کی۔
صدر ٹرمپ کے 100 دن، تفصیل آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ اور اسی موضوع پر میں نے نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے وابستہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ وہ ایک کے بعد ایک وعدہ پورا کر رہے ہیں کتنا درست ہے؟
کسی حد تک تو درست ہے لیکن مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا بہت جلدی ذکر کروں، دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں میکسیکو کی سرحد پر دیوار قائم کروں گا تاکہ غیر قانونی طور پر لوگ امریکہ میں داخل نہ ہوں۔ وہ آج تک نہیں بنی، بلکہ اس پر کوئی پروگرس بھی نہیں ہے ابھی تک، گرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس کے لیے کچھ بجٹ میں پیسے رکھیں گے۔ اوباما کیئر کا خاتمے کا وعدہ تھا، نہیں پورا ہوا۔ تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو امریکہ بدری کا جو وعدہ تھا اس پر اس وقت کام جاری ہے، یعنی کافی لوگوں کی ملک بدری جاری ہے، آئیس بہت ایکٹیو ہے۔ مسلم ممالک سے آنے والے جو افراد ہیں، 7 مسلم ممالک سے جو لوگ آنے والے افراد تھے، ان پر پابندی کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، لیکن اس کو عدالت نے روک دیا۔ سینکچوری سٹیز، یعنی امریکہ کے ایسے شہر جہاں پر کہ غیر ملکیوں کو محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں، ان کی فنڈنگ روکنے کا وعدہ انہوں نے اس کے سلسلے میں ایک ایگزیکٹو آرڈر تو جاری کیا، لیکن اس پر بھی عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا اور جزوی طور پر اس پر عمل درآمد روک دیا۔ ٹیکس اصلاحات میں ان کو وعدہ تھا کہ میں 15% تک ٹیکس پورا لاؤں گا نیچے، وہ وعدہ انہوں نے پورا تو کیا لیکن اس پر ابھی تک رائے شماری نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے ابھی اس کا اعلان کیا تو کانگریس میں اس پر ابھی رائے شماری ہونا باقی ہے۔ روس سے کے ساتھ تعلقات تھے ان کی کیمپین کے، وہ آج بھی زیر تفتیش ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر ڈیل کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پہلے دن ختم کروں گا، وہ بھی ختم نہیں کیا۔
جہانگیر خٹک، یہ تو ایک طویل فہرست ہے ان کے وعدوں کی، اس میں سے کچھ افا ہوئے، کچھ وہ نہیں کر سکے، اور کچھ کا آپ نے ذکر کیا کہ جو کچھ وعدے تھے وہ عدالت بیچ میں آ گئی اور اس کی وجہ سے وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن ویسے عمومی طور پر کیا ہوا کہ یہ جو وعدے پورے نہیں ہوئے وہ غیر حقیقت پسندانہ تھے یا کیا وجہ ہے کہ وہ پورے نہیں ہو سکے؟
بالکل، کافی سارے وعدے ایسے ہیں جو کہ غیر مقبول ہیں، شاید کسی حد تک غیر حقیقت پسندانہ بھی ہوں لیکن غیر مقبول بہت زیادہ ہے۔ مثلا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں میکسیکو کی سرحد پر دیوار قائم کروں گا اور اس کے پیسے بھی میکسیکو سے لوں گا، تو یہ ایک ایسا وعدہ تھا کہ جو شاید کچھ قوم پرستوں کے لیے تو ایک بہت بڑا نعرہ تھا اور بہت اچھا وعدہ تھا، لیکن عام امریکیوں کی نظر میں اس کی کوئی زیادہ افادیت نہیں تھی۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ میں اوباما کیئر کو ختم کروں گا اور اس کی جگہ ایک نیا نظام لاؤں گا۔ وہ پہلی دفعہ جب انہوں نے اس کے اوپر ووٹنگ کی، رائے شماری کی، کانگریس میں ناکام ہو گیا۔ کیوں ناکام ہوا؟ اپنی ہی پارٹی کی وجہ سے ناکام ہوا۔ اسی طرح جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیرس کلائمیٹ ٹریٹی سے امریکہ دستبردار ہوگا، ابھی تک تو ہوا نہیں ہے لیکن زیر غور ہے، وہ انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہوگا۔ امریکہ میں بہت لوگ اس کے خلاف ہیں، بلکہ کل امریکہ میں ریکارڈ تعداد میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں 1.5 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا، جس میں سابق نائب صدر ایل گور بھی شامل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے جتنے وعدے تھے وہ یا تو غیر مقبول ہیں اور کافی حد تک غیر حقیقت پسندانہ بھی ہیں۔
تو جہانگیر خٹک، ایک اور جو اس کے ساتھ چیز دیکھنے میں آئی اور ایسا کم ہوا ہے امریکہ میں، کہ پہلے 100 دنوں میں ان کی جو مقبولیت تھی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی مقبولیت کی شرح، وہ بہت زیادہ نیچے آ گئی ہے، بہت گر گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے ان کی ایک بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک جو اپنے انتخابی وعدوں میں سے ایک اچھا وعدہ جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میں امریکہ کے انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کروں گا۔ صدر نے بجائے اس کے کہ وہ ان علاقوں میں یا ان ایریاز میں جاتے پالیسی کے جہاں پر کہ عام امریکوں کو فائدہ ہوتا، یعنی وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں پہلے کام شروع کرتے جس سے لوگوں کی جابس میں اضافہ ہوتا اور لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ترقی آ رہی ہے، وہ انتہائی غیر مقبول اور متنازع ایریاز میں چلے گئے۔ یعنی انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو پالیسی پکڑی اس کی انتہائی غیر مقبول تھی، متنازع تھی، عدالتوں نے اس پر بار بار فیصلے دیے اس کے خلاف. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اعتماد کی کمی، تجربے کی کمی، پالیسی کا نہ ہونا اور اہل افراد کا ان کی کیبنٹ میں شمولیت میں یا ان کی جو کمی ہے وہ واضح طور پر شاید ان کی جو صدارت ہے اس کو امپیکٹ کر رہی ہے.
نیو یارک سے یہ تھے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک. امریکہ کے بعد اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا خاندان پاناما پیپر سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ان ریمارکس کے خلاف کہ ہر طرح کے مال و زر کے پیچھے ایک جرم کار فرما ہوتا ہے، نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا سوچ رہا ہے. کیا نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکے گی؟ اور اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا شریف خاندان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا؟ اس بارے میں میں نے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ ماریو پوزو کے ناول گاڈ فادر سے ماخوذ اس اقتباس سے وزیر اعظم کے خاندان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟
پریشانی میرا خیال ان کو یہ ہے کہ چونکہ سارا کیس تو نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے ہی تھا اور وہ شروع میں چونکہ اس کی ابتدا ہی جسٹس آصف کھوسا صاحب نے اس سے کی، تو عام آدمی یہی اس سے تاثر لے رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ اس سے آفینڈ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے یا یہ حوالہ اسی حوالے سے ہے، تو یہ اصل میں ایشو ہے.
تو جسٹس طارق محمود صاحب، کیا اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کی درخواست کو، نظر ثانی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس طرح کے ریمارکس کو اپنے فیصلے سے حذف کرنے کا یا خارج کرنے کا حکم دے؟
لیکن دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ریویو کا جو سکوپ ہے، ریویو کا سکوپ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ججمنٹ میں کوئی ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ، اپرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ نظر آئے تو وہ تو سپریم کورٹ یقیناً ریویو کی پاور ایکسرسائز کر سکتی ہے، لیکن ریویو جو ہے وہ سکوپ اس کا بہت لمیٹڈ ہے. اب اگر اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے کہ مثال کے طور پر جج صاحبان یہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ ریویو میں آ گئے ہیں، چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے پرزیوم کر لیجئے کہ ہم نے یہ جو اوپننگ ورڈز ہیں یا ریمارکس ہیں اس کو اومٹ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا جو باقی ججمنٹ کھوسا صاحب نے لکھی ہے، گو کہ وہ مائنورٹی ججمنٹ ہے لیکن جو باقی ججمنٹ ہے اس سے ان کی جو پوری ججمنٹ جو ہے اس کا ریزلٹ چینج ہو جائے گا؟ تو میرا خیال ریزلٹ چینج نہیں ہوگا. اگر تو مثال کے طور پر اس ججمنٹ میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو آن دا فیس آف ریکارڈ غلط ہیں، اور اگر ان کے ریمو ہونے سے جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جو باقی ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے، اگر وہ تو تبدیل ہوتی ہیں تو پھر تو یقیناً یہ ریویو کا کیس بنتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس کو ہٹا بھی دیا جائے اور باقی ججمنٹ پڑھی جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ باقی ججمنٹ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ زیادہ وہ یہ آرگو کر سکیں گے کہ جناب یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ آپ اس ججمنٹ کی ابتدا اس سے نہ کرتے، کیونکہ شاید اس سے ایک مائنڈ جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے.
طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہی بینچ اس ریویو پٹیشن کو سنے گی جو جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے، یا کوئی اور سنے گا، اور کیا طریقے ہوتے ہیں اس میں؟
دیکھیں قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریویو جو لفظ ہیں ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میرا یہ کہ ایز فار ایز پاسبل وہی بینچ سنے گا. اور لیکن اس میں جو ایک پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ریویو والا جو بینچ ہوگا اس میں کم سے کم وہ آتھر جج ضرور موجود ہوں. تو جو جب آتھر جج کی بات آئے گی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس کیس میں پانچوں کے پانچوں آتھر جج صاحبان ہیں تو پھر وہی بینچ سنے گا. لیکن دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر گریونس ہے اس اوپننگ پیرا کی جو کہ جسٹس کھوسا صاحب سے منسلک بنتا ہے، تو پھر جسٹس کھوسا صاحب کا بیٹھنا ہر قیمت پر اس میں ضروری ہے.
تو اگر وہ جاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے، ریویو پٹیشن داخل ہوتی ہے، تو جو جے آئی ٹی بنائی ہے سپریم کورٹ نے، جس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے، کیا اس پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟
اس میں بالکل اثر نہیں پڑے گا. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ انویریبلی جو ریویو جب بھی داخل ہوتا ہے، پہلی بات تو ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے उसके खिलाफ तो वो नहीं जा रहे, तो वो रिव्यू की वो प्रोसीडिंग है वो तो चलती रहेंगी और वो यकीनन ना रुकेंगी, ना वो रुकवा सकते हैं और ना अदालत रुकेगी, क्योंकि अगर उनका ग्रीवेंस यही है जो राणा सनावला साहब ने फरमाया है तो फिर तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये थे जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद। और अब सुनते हैं वसतुल्लाह खान का हफ्तेवार कॉलम बात से बात, जो वजीर आजम नवाज शरीफ को दरपेश सूरत हाल के तनाजुर ही में तहरीर किया गया है।
मरहूम सुल्तान राही की फिल्में देख लें और नवाज शरीफ के तीनों अदवार मुलाहजा कर लीजिए, आपको एक कदर मुश्तरक मुसलसल दिखाई देगी। जब तक बैक वक्त आठ डांग बरदार दुश्मन हीरो पे पिल नहीं पड़ते थे तब तक सुल्तान राही को सुकून नहीं मिलता था, और फिर हमारा हीरो अपनी डांग पे आठ डांगे रोक के ऐसे झटका देता कि आठों डांगे हवा में उड़ जाती और दुश्मन जमीन पे चित पड़े नजर आते। हमारे मियां साहब भी सुल्तान राही की तरह तब तक मुतहरिक नहीं होते जब तक दुश्मन इकट्ठे होके उन पे वार ना करें। अलबत्ता एक फर्क जरूर है, सुल्तान राही हमेशा दुश्मनों को अपनी डांग के एक झटके से खाक चटवा देता था और मियां साहब लड़ते लड़ते आखिर में अपनी ही डांग के जोर पे गिर पड़ते हैं। सुल्तान राही को ऐसी फाइट का ना सिर्फ पैसा मिलता था बल्कि फाइटिंग सीक्वेंस वक्फे वक्फे से फिल्माने के सबब उन्हें सांस लेने का मौका और पसीना पहुंचने का तौलिया भी मिल जाता था। मगर हमारे सियासी मौला जट को हर बार रियल फाइट दरपेश होती है, असली दुश्मनों और असली डांगों सोटों वाली फाइट। इसमें कोई कैमरा ट्रिक या एडिटिंग नहीं, जो भी हो सामने ही होता है। इसीलिए सुल्तान राही हर फिल्मी फाइट जीत जाता था और मियां साहब हर सियासी फाइट अगर हारते नहीं भी हैं तो जख्मी जरूर हो जाते हैं। अब तो मियां साहब सियासत में इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझाया जा सकता कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। अलबत्ता वो हर नए सिपा सालार की एफिशिएंसियां देख के उसे लाशौरी तौर पे एक मुमकिन जेलर समझने लगते हैं और नूरी नथ से पहले ही उनके मुंह से निकल जाता है कि नवा आया है सोनिया। सुल्तान राही को तो एक ही नूरी नत दरपेश था मगर मियां साहब को एक से जायद नूरी नत दरकार रहते हैं, फिर भी कम पड़ रहे हों तो वो खुद तख्लीक कर लेते हैं। तीनों अदवार गवाह हैं कि मियां साहब किसी भी सियासी नूरी नत को बराबर का जोड़ तस्लीम नहीं करते, इसीलिए वो आदत मुहिमजुई की तस्कीन के लिए अपने ही हाथों बनाए हुए बावर्दी बुतों को नतों में ढालते हैं और फिर उनसे अड़ंगा अड़ंगी खेलने में तकमील शौक मर्ग का लुत्फ निचोड़ लेते हैं। अब यही देखिए कि जो मौला जट पहले ही पानामा के गहरे पानियों में बमुश्किल गर्दन बाहर निकाले हाथ पांव मार रहा हो और उसके चारों तरफ सियासी नत हाके का ढोल बजा रहे हों, एन उसी वक्त कोई जंदल भी आन टपके और फिर बगैर किसी से पूछे सुने और बताए वजीर आजम हाउस से डॉन लीक्स रिपोर्ट की इशात से कबल ही उखाड़ पछाड़ का सरकारी फर्रा भी जारी कर दिया जाए और फौज भी इस फर्रे को मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के बराबर समझ के उसे सरे बाजार एक ट्वीट की नोक पे मुस्तरद भी कर दे। बकौल तजियाकार अयाज अमीर, फौज ने तख्ते जरूर उल्टे हैं लेकिन किसी हुकूमत की इस तरह खुल्लम खुल्ला भद पहले कभी नहीं उड़ाई। इस धमाचौकड़ी में वो रहा साहा महीन पर्दा भी उतर गया जो गत्ते से बने जमहूरी फिल्मी सेट और हिदायतकार के माबैन अब तक हायल था, मगर मियां साहब की सुल्तान राहियत अपनी जगह कायम है। अलबत्ता उनके वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान की मौजूदा कैफियत उस खाली गुलेल जैसी है जिससे निशाना लगाने का नहीं परिंदे डराने का काम लिया जाता है। वजादार और बामुरवत कंपनियां किसी मुलाजिम को निकालना चाहें तो उसे बरतरफ नहीं करती बल्कि एक कोने में बगैर काम दिए खाली मेज कुर्सी दे देती हैं ताकि वो जितनी देर बैठना चाहे बैठे, चाय वाय पीता रहे और बोर हो तो चला जाए। चंद रोज में अकलमंद मुलाजिम खुद ही समझ जाता है कि अब कंपनी को उसकी जरूरत नहीं रही, लिहाजा वो एक आध माह में नई मुलाजमत तलाश करके खुशी खुशी इस्तीफा दे देता है। लेकिन कुछ मुलाजिम ऐसे भी होते हैं जो फाइलों से खाली मेज को सजा की बजाय जजा समझ के टिके रहते हैं और खुद पे पड़ने वाली इस्तेहजाइया निगाहों को तारीफी निगाहें फर्ज करते रहते हैं। इस तनाजुर में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सुल्तान राही के लिए फतेह अजीम और सियासी बेइज्जती एक बोनस से कम नहीं।
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں اس وقت یہ خبر بھی زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق مذہبی اقلیتی گروہ یزیدیوں کے 36 ارکان کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 3 برس کی قید کے بعد آزاد کروا لیا گیا ہے. اب انہیں شمالی عراق کے کردی قصبے دہوک میں اقوام متحدہ کے مراکز میں لے جایا گیا ہے. یہ واضح نہیں کہ وہ کس طرح رہا ہوئے، کیونکہ اقوام متحدہ نہیں چاہتی کہ مستقبل میں مزید لوگوں کی رہائی کی کوششیں کرنے والوں کو مشکلات درپیش ہوں. دولت اسلامیہ نے 2014 میں سنجار نامی قصبے پر قبضے کے بعد ہزاروں یزیدیوں کو ہلاک یا قید کر لیا تھا. اس کی تفصیل آپ کو ملے گی bbcurdu.com پر. سہربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے. دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز برج ٹاؤن میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں مد مقابل ہیں. ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. دوسرے ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، وہاب ریاض کی جگہ لیگ اسپنر شاداب خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق قریشی نے رومانیا کے فلورین مرگیا کے ہمراہ بارسلونا اوپن میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کے الیگزینڈر پیا اور جرمنی کے فلپ فیشنا پر مشتمل جوڑے کو 3-6 اور 6-4 سے شکست دی. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل اسپین کے رافیل نڈال اور آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں ڈومینک تھیم نے ٹاپ سیڈ اینڈی مرے کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے. ٹینس کے 5 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی ونر ماریا شرپوا کی اسٹٹگارٹ اوپن میں کامیابیوں کا سفر ختم ہوا. انہیں ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 19 نمبر پر موجود پلیئر کرسٹینا ملادینوویچ نے 3-6, 7-5, 6-4 سے ہرا دیا. رومانیا کی سیمونا حالب بھی سیمی فائنل میں جرمنی کی لورا سیگمنٹ سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. پی ایس ایل کے دوسرے سیزن کے دوران اسپاٹ فکسنگ میں مبینہ طور پر ملوث پاکستانی کرکٹر خالد لطیف نے 2 مئی کو پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہونے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ گزشتہ روز انہوں نے پی سی بی کو بھیجے گئے ایک خط میں اینٹی کرپشن یونٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ٹرائبونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. برطانوی باکسر اینتھنی جوشوا نے یوکرین کے ولادیمیر کلچکو کو لندن کے ویمبلے اسٹیڈیم میں ہونے والی فائٹ میں ناک آؤٹ کر کے ورلڈ باکسنگ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیت لیا. جوشوا نے سابق عالمی چیمپئن ٹائسن فیوری کو چیلنج کر دیا اور فیوری نے سوشل میڈیا پر اپنے جواب میں جوشوا کے خلاف مقابلے کی حامی بھر لی ہے.
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. افغانستان میں جہادی لیڈر گلبدین حکمت یار کی اعلیٰ افغان حکام سے پہلی ملاقات کی تفصیل، آپ کے خطوں کے جواب اور اداکارہ پوجا بھٹ سے گفتگو سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
متحدہ کا کہنا ہے کہ مذہبی اقلیتی گروہ یزیدیوں کے 36 ارکان کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 3 برس کی قید کے بعد آزاد کروا لیا گیا ہے. اب انہیں شمالی عراق کے کردی قصبے دہوک میں اقوام متحدہ کے مراکز میں لے جایا گیا ہے. فارسی زبان میں نشریات پیش کرنے والی معروف جیم ٹی وی کمپنی کے بانی اور چیئرمین کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ترکی کی پولیس اس بارے میں تفتیش کر رہی ہے. مسٹر کریمین پر ان کی عدم موجودگی میں تہران کی ایک عدالت نے ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی تھی. سعودی عرب نے کہا ہے کہ گزشتہ برس مدینہ میں ہونے والے خودکش حملے کے سلسلے میں 46 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان میں زیادہ سعودی شہری ہیں لیکن بعض غیر ملکیوں کو بھی حراست میں رکھا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نازش ظفر سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے افغانستان چلتے ہیں جہاں حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار اور افغان نائب صدر سرور دانش کے درمیان آج جلال آباد میں ملاقات ہوئی ہے. حکمتیار نے لمبے عرصے تک سرکاری اور غیر ملکی افواج سے برسر پیکار رہنے کے بعد حال ہی میں صدر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے اور گزشتہ روز ہی اپنی طویل روپوشی ختم کر کے منظرے پہ عام پر آئے ہیں. میں نے کابل میں نامہ نگار سید انور سے پوچھا کہ حکمتیار کا منظر عام پر آ جانا ملک میں قیام امن کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟
ظاہر اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ جو پیس ڈیل افغان حکومت اور گلبدین حکمتیار کے درمیان ہوا ہے, افغان حکومت اس پیس ڈیل کو اہمیت دے رہا ہے. اسی لیے آج نائب افغان صدر سرور دانش اور افغان سیکیورٹی کونسل کے مشیر حنیف اتمر اور وزیر داخلہ جلال آباد گئے, اور جلال آباد میں گلبدین حکمتیار سے ملاقات کے بعد سرور دانش نے رسمی طور پر کہا کہ حکومت آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ کابل آ جائیں حکمتیار کو. تو ان ساری باتوں کا یہ تجزیہ لیا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ڈیل ہو چکی ہے حکمتیار کے ساتھ اس کو بہت اہمیت دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بھی اور حزب اسلامی کے افراد اور حکمتیار خود بھی یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرا افغان ٹاکس ہوئی ہے, افغانوں کے درمیان کسی تیسرے فریق کے مداخلے کے بغیر جو بات چیت ہوئی ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے, اور ہم دوسرے فریقوں سے طالبان سے بھی چاہتے ہیں کہ آئیں اور افغانوں کے ساتھ افغانوں کے درمیان بات چیت کریں. یہی راستہ ہے کہ ہم افغانستان کے اس بحران کو ایک حل کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں.
سید انور, افغان نائب صدر سرور دانش نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی, یہ جو معاہدہ ہوا ہے امن کا, اس یہ آسان نہیں تھا کیونکہ بعض اندرونی اور بیرونی حلقے ایسے تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اندرونی کون ہو سکتا ہے اور بیرونی سے کیا مراد ہے؟
انہوں نے کسی خاص حلقے کا ذکر نہیں کیا تھا. ہم میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ ڈیل شروع ہوا, بات چیت حکمتیار اور طالبان حکومت کے درمیان شروع ہوئی, تو کچھ سیاسی حلقے افغانستان کے اندر مخالفت کرتے تھے, جیسے سابقہ شمال اتحاد اور افغانستان سے باہر. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مدت تک روس اور فرانس اس ڈیل کے حامی نہیں تھے, بلکہ روس کی مخالفت اور فرانس کی مخالفت کی وجہ سے یہ امن مذاکرات کچھ مدت تک ملتوی ہوا. تو بظاہر ان کا اشارہ بیرونی تو یہ تھا.
تو یہ بتائیے کہ کیا اس سب سے حکومت کی رٹ, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کابل سے باہر نہ ہونے کے برابر ہے, کیا اسے وسعت دینے میں مدد ملے گی؟
اس حوالے سے دو نظریے یہاں پائے جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمتیار کے آنے سے موجودہ حالات پر کوئی اتنا اہم اور مثبت اثرات نہیں ہوں گے, تاہم کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ صوبوں میں اثرات ہوں گے. ایک اثر تو یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ کچھ کمانڈرز وہ انکریج ہو سکتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں مذاکرات کے نتیجے میں ان کا مسئلہ حکومت کے ساتھ حل ہوا, وہ اب امن سے زندگی کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی یہ امکانات, یہ زندگی کرنے کا فرصت فراہم ہو سکتی ہے, تو شاید وہ انکریج ہو جائیں آ جائیں. کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان کے کچھ صوبوں میں جہاں ابھی بھی ناامنی ہے اور جنگ جاری ہے, وہاں طالبان کے کچھ مقامی کمانڈر وہ لوگ ہیں جو ماضی میں ان کا تعلق حزب اسلامی سے تھا، تو تصور یہ ہے کہ حکمت یار کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد دوبارہ جنگ ترک کر کے حزب یا حکمت یار کے کہنے پر امن پروسیس، پیس پروسیس کا راستہ اختیار کریں۔
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور۔ اور افغانستان کے بعد اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس نے ایک ٹیچر کو، تیسری جماعت کے ایک طالب علم کو تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر تھی۔ اور اب ہماری اگلی رپورٹ یہ ہے کہ اگر پاکستانی شعرا امجد اسلام امجد کی نظموں میں پیار ہے تو انور مسعود کی شاعری میں شیرینی، اور جب یہ دونوں فنون لطیفہ کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹوں کے ہمراہ موجود ہوں تو محفل کھل اٹھتی ہے۔ لندن میں منعقدہ ایک ایسی ہی محفل کا احوال ہمارے ساتھی عارف شمیم سے سنتے ہیں۔
بیان غیر میں ایسا کم کم ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے آرٹسٹوں، شاعروں، دانشوروں سے بات کرنے، ان کا کلام سننے یا ان کا کام دیکھنے کا موقع ملے، اور اگر وہاں حسن شاہ نواز زیدی موجود ہوں تو یقیناً یہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی شخص سے بھی مل جائے گا۔ وہ مشہور آرٹسٹ ہیں، اداکار، پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے سابق پرنسپل، شاعر، اداکار اور نہایت مترنم آواز میں اپنی غزلیں اور نظمیں پڑھنے والے گلوکار بھی ہیں۔
تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے کہ پھر سے جوڑنا دشوار ہو جائے، حیات ایک زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہو جائے، محبت اس طرح چھوڑا نہیں کرتے۔ خفا ہونے کی رسمیں ہیں، بگڑنے کے طریقے ہیں، رواج و رسم ترک دوستی پر 100 کتابیں ہیں، رواداری کا ایسے راستہ چھوڑا نہیں کرتے، تعلق اس طرح توڑا نہیں کرتے۔
حسن شاہ نواز زیدی کے متعلق یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ شاعری میں الفاظ سے تصاویر بناتے ہیں، اور جب مصوری کرتے ہیں تو ان کی تصاویر کے رنگ خود ہی بولتے ہیں۔ لیکن لندن کے علاقے وانڈزورتھ کے ٹاؤن ہال کی چھت کے نیچے زیدی تنہا نہیں تھے، ان کے ہمراہ شاعری اور ادب کے دوسرے بڑے بھی بیٹھے تھے، جن میں پاکستان سے آئے انور مسعود اور امجد اسلام امجد، اور لندن میں رہنے والے شاعر، صحافی اور دانشور ایوب اولیا بھی موجود تھے۔ امجد اسلام امجد نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی پسندیدہ نظمیں پڑھی، لیکن جس نظم نے سامعین کے دل مول لیے وہ ان کی نظم تھی، جب تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے۔
جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے، تو اتنا جان لو پیارے، سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے۔
اس کے کچھ پند تو بار بار سننے کی فرمائش کی گئی۔ پروفیسر انور مسعود خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں، اور ان کے متعلق تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں لکو تک صحرا میں بھی بٹھا دیا جائے تو وہ اسے اپنی آواز اور الفاظ کی شیرینی سے گل و گلزار بنا دیں گے۔ انہوں نے اپنی نظموں اور قطعات سے وہاں موجود سامعین کو لوٹ پوٹ کر دیا، اور وانڈزورتھ کے اس حال میں سنیچر کی شب کہہ تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔
میری بہو ایک دن کوفتے بنا رہی تھی، تو میں نے کہا بیٹے میں کوفتے پر لکھنا چاہتا ہوں، تو وہ میں نے لکھی، بوٹی لئی تو ٹوکے دینا کیمہ کیمہ کیتی، محنت کر کے اس کی میلی پھر بنائی، بوٹی پھر بنایا کیمہ اس کا، رکھ کے دندہ تھلے بلے بلے۔
لیکن اس شام کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ حاضرین نے جتنا لطف شعرا کے کلام سے اٹھایا، اتنی ہی دلچسپی وہاں موجود آرٹسٹوں، فائقہ اوپل، حسن شاہ نواز، مرزا ندیم احمد، صبا حنیف، جمال مصطفیٰ اور نجمہ عباس کے فن پاروں میں بھی دکھائی، اور یہ سب آرٹسٹ مل کر برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنی آرٹ کے نمونوں کے نمائش کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں۔ عارف شمیم، بی بی سی نیوز۔
اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، زبان و بیان کے سلسلے میں ہمارے واچ ٹاک یعنی یعقوب صابر صاحب نے یاد فرمایا ہے اور سیربین میں استعمال ہونے والے ایک جملے کا حوالہ دے کر لکھا ہے، بچ گانا حرکت غلط ترکیب ہے, صحیح لفظ بچکانا ہے,
یعنی کاف کے ساتھ نہ کہ گاف کے ساتھ.
جی ہاں یعقوب صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں.
تو ان کی خطبے میں گزارش ہے کہ لفظ بچہ سے جو اس میں صفت یا ایڈورب بنے گا وہ بچکانا ہی ہوگا, یعنی کاف کے ساتھ جیسے آپ نے لکھا ہے, لیکن بچہ کی جمع بچگان ہے گاف کے ساتھ, اور بچگان سے جو ایڈجیکٹیو یا جو ایڈورب بنے گا وہ بچگانا ہوگا یعنی گاف کے ساتھ.
اس کا مطلب ہے کہ بچکانا اور بچگانا دونوں درست ہیں.
جی ہاں, لیکن اگر ان میں سے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہو تو پھر ہمارا ووٹ بچگانا کی طرف ہوگا, کیونکہ بچکانا اردو میں ایک فعل بھی ہے جس کا مطلب ہے ڈرانا, دھمکانا, پیچھے ہٹانا, خوف دلانا وغیرہ. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم بچگانا ہی استعمال کریں یعنی گاف کے ساتھ.
گویا ہم یعقوب صاحب سے متفق نہیں.
جی نہیں, اس بار نہیں.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ کافی دنوں سے جواب طلب پڑا ہے. عامر رضا ملتان سے لکھتے ہیں,
بلکہ لکھتے تھے کیونکہ اب تو بہت دنوں سے ان کا خط نہیں آیا.
جی ہاں, اب تک کے آخری خط میں انہوں نے لکھا, میں عرصہ دراز تک وسطلہ خان کا کالم ریڈیو پر سنتا رہا اور آپ کی ویب سائٹ پر پڑھتا بھی رہا, اور یہیں سے مجھے بھی کالم لکھنے کی تحریک ہوئی, اور نتیجہ یہ ہے کہ ملتان کے دو مقامی اخبارات میں اب میرے کالم باقاعدگی سے چھپ رہے ہیں. میں وسطلہ کا نادیدہ شاگرد ہوں, اور اگر کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو طریقے تحریر سے تعلق رکھنے والے کئی سوالات ان کی خدمت میں پیش کروں گا.
خان صاحب سے کچھ اسی طرح کی عقیدت کا اظہار پسنی ضلع گوادر سے محمد علی مسکان زئی نے بھی کیا ہے. لکھتے ہیں, وسط اللہ خان کے کالم کا ہر جملہ دل میں تیر کی طرح جا کے لگتا ہے. میری درخواست ہے کہ خان صاحب جب گوادر کے دورے پہ آئیں تو مجھے شرف ملاقات بخشیں.
آپ کی خواہش اس نشرے کے ذریعے وسط اللہ خان تک پہنچ رہی ہے محمد علی صاحب. اور عارف, یہ اگلا خط گوٹ کھاڑک سے ہے, اور آپ تو جانتے ہیں کہ گوٹ کھاڑک سے آنے والے خطوط کو پڑھنے میں ہمیں کتنی دقت ہوتی ہے.
جی ہاں, ہم نے لیاقت علی کھوسا, ظفر علی کھوسا اور جعفر علی کھوسا صاحبان سے کئی بار گزارش کی ہے کہ ذرا صاف ستھری لکھائی میں ٹھہر ٹھہر کے خط لکھا کریں, لیکن یہ حضرات ہماری گزارش پہ بالکل کان نہیں دھرتے.
بہرحال جو چند سطریں ہم پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں کھوسا صاحبان لکھتے ہیں, ہمارا گاؤں بچیوں کے اسکول سے اب تک محروم ہے اور چھوٹی بچیاں سارا دن بیکار بیٹھی رہتی ہیں. کوئی قوم عورتوں کی تعلیم و تربیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر گھر کی سربراہ تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر بھی توجہ دے سکے گی, اور یوں جوت سے جوت روشن ہوتی چلی جائے گی.
آپ نے بالکل درست کہا کھوسا برادران, ہمیں یقین ہے کہ متعلقہ حکام گوٹ کھاڑک میں لڑکیوں کا اسکول کھولنے پہ فوری توجہ دیں گے.
جیک آباد سے ہمارے مستقل سامے اسلم روحی لکھتے ہیں, جب سے ہماری فلمی صنعت کو زوال آیا ہے فلموں کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر دلچسپیاں بھی ناپید ہو گئی ہیں. مثلا لاہور اور کراچی سے جو فلمی رسالے نکلتے تھے وہ بند ہو گئے. کچھ عرصہ بعد اخبارات نے بھی ہفتہ وار فلمی ایڈیشن چھاپنے بند کر دیے.
جی ہاں اسلم بروئی صاحب, جب فلمیں ہی بننی بند ہو گئیں تو فلمی صحافت کیسے جاری رہتی. قیام پاکستان کے وقت لاہور سے 20-20 فلمی میگزین چھایا ہوا کرتے تھے, اور معروف ڈائریکٹر یش چوپڑا کے بڑے بھائی بی آر چوپڑا, جو خود بھی ایک معروف پروڈیوسر بنے بعد میں, وہ اصل میں ایک فلمی صحافی تھے لاہور میں, اور لاہور سے ایک فلمی رسالہ نکالا کرتے تھے.
لیکن اسلم بروہی صاحب نے جس خبر پہ خوشی کا اظہار کیا ہے وہ تو سن لیجیے.
جی جی سنائیے.
لکھتے ہیں, دنیا میں جو شہرت اور اہمیت آسکر ایوارڈز کو حاصل ہے چھوٹے پیمانے پر پاکستان میں وہی اہمیت نگار ایوارڈز کی تھی. فلم بین طبقہ سارا سال نگار ایوارڈز کی تقریب کا انتظار کرتا تھا, اور اس کے نتائج کو تمام اخبارات اپنے رنگین صفحات پر شائع کرتے تھے. پاکستان کے فلم بینوں نے یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی کہ نگار ایوارڈز بحال ہو گئے ہیں.
چونکہ فلمی صنعت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے, اس لیے فلمی صنعت سے جڑے ہوئے سبھی کاروبار دوبارہ منظر عام پہ آ رہے ہیں. نگار ایوارڈز کا موازنہ اکیڈمی ایوارڈز سے کرنا تو شاید مناسب نہ ہو, لیکن اسے برے صغیر کے معروف فلمی ایوارڈز یعنی فلم فیئر ایوارڈز کے ساتھ مقابلہ اس کا کیا جا سکتا ہے.
لیکن عارف, پچھلے دنوں ان ایوارڈز کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا تھا.
جی عدالت میں پہنچا ہے تو ایک دن عدالت سے نکل بھی آئے گا.
تھری میر واسے عرفان حکمت شاہ لکھتے ہیں, ہم آپ کے برسوں پرانے سامے ہیں اور تمام نشیب و فراز میں آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں. جب آپ کی چار محفلیں ہوتی تھیں تو ہم چاروں اوقات میں گوش برآواز ہوتے تھے, پھر دن چڑھے والی مجلس ختم ہو گئی لیکن باقی تینوں مجلسوں میں ہم آپ کے ساتھ رہے. آپ نے شبنامہ بند کر دیا تو ہم نے صرف صبح اور شام کی دو مجلسوں پر گزارا کرنا سیکھ لیا, اور اب جب کہ آپ صبح کی محفل بھی برخواست کر چکے ہیں تو ہم فقط سیربین پر گزارا کر رہے ہیں. وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے.
آپ جیسے وفادار سامعین کو ہمیشہ ہم نے اپنا قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے حضور.
عرفان حکمت صاحب مزید لکھتے ہیں، اگر ہماری رائے کوئی وقت رکھتی ہے تو سیربین کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھا سیربین صبح اور آدھا سیربین شام کو پیش کیا جائے، اور خطوں کے جوابات بھی ہفتے میں دو بار دیے جائیں، کیونکہ آپ کو جس بڑی تعداد میں خطوط موصول ہوتے ہیں وہ صرف ایک بار میں کبھی بھی نہیں پڑھے جا سکتے.
عرفان صاحب، جتنی بڑی تعداد میں ہمیں خطوط موصول ہوتے ہیں اگر وہ سب کے سب نشر کیے جائیں تو ہفتے میں 7 دن بھی کم پڑ جائیں گے. ظاہر ہے کہ ان خطوں کا صرف انتخاب ہی پیش کیا جا سکتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو خطوط ہمارے پروگراموں سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر نشر کیا جائے، اور جن خطوں میں کوئی ایسی جواب طلب بات ہو جسے ہمارے سامعین کی اکثریت سننا چاہے تو ایسے خطوط بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں.
اچھا، یہ خط دیکھیے، اس طرح کے خطوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر کالونی سندھ سے آنے والا اختیار احمد پنہار کا یہ خط 100 روپے کے نوٹ پر تحریر کیا گیا ہے.
100 روپے کا نوٹ؟ یہ تو مجھے کوئی 10,000 روپے کا نوٹ لگ رہا ہے.
جی ہاں، 100 روپے کے نوٹ کو کئی گنا انلارج کر کے اس پہ خط تحریر کیا ہے.
ایسے خطوں کا ہم صرف ذکر ہی کر سکتے ہیں. بس آج کی ڈاک میں ایسن گرایا سے صادق حسین درزی، جنگل خیل کوہاٹ سے خالد خان، کلیان والا سے تاج محمود، درگاہ نصیر فقیر سے غلام حیدر کمبرانی، جھول ضلع سانگڑ سے میر اکرم علی تالپور، ٹانڈا ضلع مانسہرا سے محمد شریف اخونزادہ، اور کوٹ بلیانی بلوچستان سے محمد طفیل بلیانی کے خطوط بھی موصول ہوئے.
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. زہا جواد اور عارف بخار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
کے خطوں کے جواب دے رہے تھے عارف وقار اور زہا جواد. آپ ہمیں اپنی آرا سے نوازتے رہیے گا. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارتی ایکٹر ڈائریکٹر پوجا بھٹ نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا، جہاں وہ ایک پاک بھارت فلمی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں. اس موقع پر ہماری ساتھی فیفی ہارون نے پوجا بھٹ سے ان کی زندگی کے بارے میں خصوصی گفتگو کی. سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں.
پوجا بھٹ، میں مخاطب ہوں آپ سے لندن کے اسٹوڈیو سے، اور آپ ہمارے لاہور کے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج کل لاہور کافی آپ کا آنا جانا ہو رہا ہے.
جی، میں پاکستان 2002 میں آئی تھی پہلی بار میری فلم پاپ کو لے کر، اور تارا فلم فیسٹیول میں نے اس فلم کو پریمیئر کی
لے کے آئی تھی.
جی ہاں، میں پاپ کو لے کے آئی تھی، مگر میں نے بہت پنیہ کر دیا وہ ایکٹ سے، بیکاز آئی تھنک دیٹ مجھے ایک لمکا بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. پاپ واز دا فرسٹ فلم ان دا ہسٹری آف انڈین سنیما جو پاکستان میں پریمیئر ہوا تھا. تو آئی تھنک دیٹ میرے لیے بہت ہی میجر اچیومنٹ ہے.
پہلی دفعہ آپ پاکستان آئی تھی؟
جی، تھینکس ٹو پاکستان. میری شادی بھی ہوئی تھی منیش مکھیجا.
آپ کی شادی بھی ہوئی تھی پاکستان؟
ہاں جی. آئی نو اٹ ساؤنڈز لٹل کنفیوزنگ، مگر منیش مکھیجا جو ہے ادھم سنگھ کا وہ ایک کردار نبھاتے تھے آن چینل وی، وہ علی عظمت کے بہت ہی اچھے دوست تھے اور وہ پاکستان آئے تھے. اینڈ ہی براٹ بیک فار می من کی لگن اینڈ گرج برس. اور جب میں ان کو ملی اور میں نے یہ گانے سنے، آئی جسٹ بوٹ دی سانگز امیڈیٹلی، اور 2 مہینے میں ہماری شادی بھی ہو گئی.
تو مطلب علی عظمت اور پاکستان جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی؟
جی بالکل. اور 16 اگست کو ہوئی تھی ویسے، کیونکہ 15 کو ہم گوا میں تھے، اور وہاں اس دن پہ ہم وی ور ناٹ بینگ ایبل ٹو فائنڈ اے پنڈٹ بیکاز آف اٹ بینگ آر انڈیپینڈنس ڈے. تو میں نے کہا کہ 14 کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہے، 15 کو انڈیا، اینڈ 16 از مائی انڈیپینڈنس ڈے. میری شادی ہوئی اس دن پہ.
پاکستان کی وجہ سے تو آپ کی ڈیوورس نہیں ہوئی نا؟
بالکل نہیں.
شکر.
اور ڈیوس ٹیکنیکلی ہوئی نہیں ہے فیفی.
اچھا نہیں،
کیونکہ میں مانتی ہوں کہ رشتے جو ہیں وہ ڈیوس پیپر سے، برتھ سرٹیفکیٹ سے، اڈاپشن پیپر سے بنتے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ شادی جو ہے 2 مہینے بھی نہیں لاسٹ کرے گی، کیونکہ پوجا بھٹ بہت ہی انگریز قسم کی عورت ہے اور ویری ویسٹرنائز، ویری ماڈرن، ریبیلیس. اور منیش مکھیجا ایک ہریانوی ایکشن میں بولتا ہے، بہت ہی دیہاتی ہے. اور 12 سال کے لیے تو چلی. یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آئی تھنک پرماننٹ سے لوگ ڈرتے ہیں، ہاتھ تھامنے سے لوگ ڈرتے ہیں. شادی بہت ہی اچھی تھی. اور لوگ پوچھیں گے ابھی کہ پھر ٹوٹی کیوں؟ ٹوٹی کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا ایک موڑ آ گیا جہاں پہ مجھے لگا کہ ہم ایک دوسرے سے بہت ہی دور چلے گئے تھے. میں نے کہا کہ میں 40 سال کی ہوں, کیا میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ دیٹ لٹل گرل دیٹ آئی ہیڈ لاسٹ سم ویئر.
وہ ملی آپ کو؟
جی جی بالکل مل گئی ہے, وچ از وائی آئی کائنڈ آف آلسو میڈ سم فولش مسٹیکس. میں بہت بار گری ہوں مگر میں آج بھی پیار میں, محبت میں, عشق میں بلیو کرتی ہوں. ایون دا لو جو ہمیں ڈینائی کیا جاتا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے.
آپ کو ڈینائی ہوا ہے لو؟
بہت بار ہوا ہے, چاہنے کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں شاید میری انٹینسٹی سے. اگر میں فلم بناتی ہوں, اگر میں پیار کرتی ہوں, اگر میں جیتی ہوں تو میں پوری جان لگا دیتی ہوں اس میں. میں ہاف ہارٹیڈلی کچھ نہیں کر سکتی. اور پیار تو توبہ بالکل ہاف ہارٹیڈلی نہیں کروں گی. پیار جو ہے وہ ڈرے ہوئے لوگ کے لیے ہے نہیں. فیفی آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے لوگوں کو؟ کیا ہے, کیا چاہتی ہوں میں کسی سے؟ بائی دا گریس آف گاڈ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. مجھے کسی مرد سے نہ گھر چاہیے نہ پیسے چاہیے. آج کا دور ایسا ہے کہ ایک عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے بچے بھی پیدا کرنے کے لیے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ عورت ہے یو کین گو ٹو اے سپرم بینک اور آپ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی جی سکتے ہیں اگر آپ چاہتے تو. بٹ اگر میں ایک کمپینین اگر کھوجتی ہوں, اٹ از بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ان ا ریلیشن شپ ود سمبڈی ویئر آئی فیل دیٹ سمبڈی ہیز مائی بیک.
آپ کی جو یہ کریج ہے یا جو آپ کا بولنے کا طریقہ ہے, جو پوجا بھٹ جسے کہتے ہیں, کہاں تک یہ آپ کو آپ کے والد سے ورثے میں ملا ہے اور آپ اتنی انڈیپینڈنٹ جو ہیں اس میں ہاتھ کتنا ہے؟
جو بھی میں ہوں ان دونوں کی وجہ سے ہوں, مائی مدر اینڈ مائی فادر. مگر میری سینس آف انڈیپینڈنس میری ماں سے آتی ہے. تو شی آلویز ٹولڈ می کہ دیکھو بھٹ صاحب جو ہیں, مہیش بھٹ از اے ویری فیئر مین. پوجا یو مائٹ بی ان اے سچویشن ٹمارو آپ کسی پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ آدمی جو ہے آپ کے ساتھ شاید اتنے فیئر نہیں رہیں گے. تو یو کی ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن یور فادر, یور بردر, یور لور, آپ کے پتی پر بھی. کل اپنی زندگی خود کے بلبوتے پہ جی ہے. 15 سال کی عمر سے میں ماڈلنگ کر رہی تھی, 17 سال کی تھی جب میں ایکٹریس بن گئی تھی میں نے ڈیڈی کی. تب سے آج تک آئی ہیو نیور پٹ مائی ہینڈ آؤٹ ٹو اینی بڈی فار منی.
اچھی بات ہے نا
جی, بہت ہی اچھی بات ہے. آئی تھنک یہ جو ہے ہر عورت کو کرنا چاہیے.
آپ کی دوستیاں بہت ہیں پاکستان میں؟
بہت ہیں. میں کیوں آتی ہوں پاکستان؟ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ یار آپ پاکستان جاتے ہیں ہر بار. ایسے ہاں میں جاتی ہوں کیونکہ میں ایک شاید لو جنکی ہوں, میں پیار کھوجتی ہوں. اینڈ آئی گیٹ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف لو ہیئر.
ہمارے اوریجنل راک اسٹار جو ہیں علی عظمت, ان سے بہت آپ کی گہری دوستی ہے.
اوریجنل اینڈ دی لاسٹ راک اسٹار آئی بیلیو دیٹ آئی ہیو ٹو کنفیس. ایک ہی ایک ایسی شخص ہے جو ہو ہیز بین ریپڈ اراؤنڈ ہر فنگر اور وہ ہے میاں
علی کی بیٹی,
سب سے چھوٹی بیٹی. میاں کو ملنے آتی ہوں میں, اسے باتیں کرنے آتی ہوں.
ابھی حال ہی میں ایک کنورسیشن ہوئی ٹویٹر کے ذریعے جو حالانکہ پاکستان انڈیا کی نہیں تھی مگر بہت سے پاکستانیوں نے بھی آپ کا رسپانس پڑھا. سونو نگم جو ہیں ہمارے مقبول فنکار ہیں انڈیا کے, پاکستان میں بھی بہت مقبول رہے ہیں. انہوں نے ایک عجیب سی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ صبح اذان نہیں سننا چاہتے, کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ اتنی زور سے اذان کیوں سنیں. تو بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ صبح اٹھتی ہوں اور مجھے اذان بھی سنائی دیتی ہے, مجھے چرچ بیلز بھی سنائی دیتی ہیں.
بمبئی کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبب میں رہتی ہوں. باندرا کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہی کاسموپولیٹن جگہ ہے, مینلی کرسچنز رہتے ہیں وہاں پہ. میری ماں بھی جو ہے وہ کرسچن ہے, اینگلو انڈین ہے. میرے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مکسڈ لینیج ہے.
کیونکہ آپ کی دادی مسلمان, آپ کی والدہ کرسچن ہے.
جی مائی گرینڈ فادر نانا بھائی بھٹ جو ہیں وہ ناگر برہمن ہے. میری جو گرینڈ مدر تھی شری نانا بھائی بھٹ, شی واز شیعہ مسلم. اینڈ مائی مدر مدر جو آرمینین انگلش ہے. میری جو گرینڈ مدر تھی شری نانا بھائی بھٹ, وہ مجھے ہر ٹیوزڈے کو سدھی ونائک کے مندر کو لے جاتی تھی. تو میری مسلم گرینڈ مدر نے مجھے گنیش سے پیار کروایا. اینڈ شی گیو می مائی فیتھ, بیکاز میری ماں نے کہا کہ دیکھو بھیا ہم آپ کو نہیں کہنے والے ہیں کہ آپ کا بھگوان کیا ہے اور کون ہے, آپ چوز کر لیں. یہ فریڈم کسی کو ملتا نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کرائسٹ میں بھی اور گنیش میں بھی اور اللہ میں بھی. آئی فیل دیٹ آئی ایم اے ٹرو ریپرزینٹیشن آف دا اسپرٹ آف مائی بیوٹیفل کنٹری. اینڈ آئی تھنک دا پلورالٹی آف آر سب کانٹینٹ, چرچ بیلز اور اذان کا ایک انٹرمنگلنگ جو ساؤنڈ ہے وہ مجھے ہر صبح اٹھاتا ہے. اور میں جا کے صرف اگربتی نہیں مگر میں کپور بھی جلاتی ہوں.
سونو نگم کی طرح آپ صبح ڈسٹرب نہیں ہوتی؟
سونو نگم از اے پرسن ہوز اچیوڈ اے لاٹ آن ہز اون. میں سونو نگم سے یا کسی سے ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں. وہ جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں, میں جو مانتی ہوں میں مانتی ہوں.
آپ انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہیں تو آپ کی ایک ڈیپینڈنسی ہو گئی تھی الکوہل پہ اور خود آپ نے ریکگنائز کیا اور بہت پبلکلی آپ نے چھوڑا ہے.
اب کیا ہو گیا تھا, آئی کیم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ مائنڈ لیس ڈرنکنگ عادت بن گئی تھی. سوچتے بھی نہیں ہے مگر آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ اسکرپٹ ڈسکس کر رہے ہیں, چاہے آپ فلم دیکھ رہے ہیں یا ڈنر کھا رہے ہیں, یو جسٹ پور یور سیلف اے ڈرنک. ہمارے دیش میں الکوہل بین ٹرینڈ تو ہے نہیں, سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. اور ہماری انڈسٹری میں خاص طور پہ آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں آپ ڈرنک پی لیتے ہیں, جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ شیمپین کھولتے ہیں. اور میں نے ایک دن ریئلائز کی کہ پوجا بھٹ جو ایک مرد پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے از ناؤ گوئنگ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اے باٹل. تو میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اٹ اپ فرام ٹوڈے. میں ایک ایسے اسٹیج پہ آئی تھی جہاں پہ شاید مجھے میڈیکل یا سائیکولوجیکل انٹروینشن کی ضرورت ہو. آپ جاننا چاہتے کہ آپ کے دوست کون ہیں؟ شراب چھوڑ دیں, نشا چھوڑ دیں, آٹومیٹکلی دی پیپل ہو وڈ لائک ٹو ہینگ آؤٹ وِد یو بیکاز یو آر دی فائر دیٹ برنز دی نائٹ آر گون.
اور اوروں کے لیے آپ کیوں جلیں؟
اوروں کے لیے کیوں جلیں؟ جلنا ہے تو خود کے لیے جلیں.
بالکل.
آئی فیل کہ ہماری سوسائٹی اور خاص طور کی عورتوں کا یہی پرابلم ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر شادی بری ہے اس کے بارے میں بات نہ کرے, اگر ہسبینڈ پیٹتا ہے تو اس کے بارے میں بات نہ کرے, آپ کا کرما ہے یا آپ جھیل لو. وی نیڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ آور پرابلمز ٹو ایچ ادر.
پوجا, آپ پاکستان میں میرا خیال اس وقت کو پروڈیوس کر رہی ہیں بلڈی نسرین, ایک فلم جو بن رہی ہے.
جی, فیضل رفیع جو ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں. When he kind of introduced me to Bloody Nasreen, I was smitten. تو میں نے کہا کہ میں بلڈی نسرین کے ساتھ انوالو ہونا چاہوں گی اور ہم کام کر رہے ہیں. وی آر ہوپنگ دیٹ وی کین ریئلائز آور ڈریم کہ ایک دن ایکچولی ایک انڈو پاک کو پروڈکشن ہو ان دی ٹرو سینس آف دی ورڈ.
کیا چیز ہے بلڈی نسرین کے بارے میں جس نے آپ کو کھینچ لیا؟
دوز ویژولز, دیٹ کیریکٹر, دی اسٹوری. کیا نہیں ہے بلڈی نسرین میں؟
میرا تو خیال ہے کہ بلڈی نسرین جو ہے وہ ایک پوجا بھٹ ٹائپ کیریکٹر ہے.
تھنک وڈ بی میجیکل اگر ہم اسے پردے پہ لائیں, بڑے پردے پہ.
یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ ایکٹنگ اداکاری میں واپس آ رہی ہیں, کہ آپ کے والد آپ کو ایک فلم میں ڈائریکٹ کریں گے, مگر پھر وہ ہوا نہیں.
میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں شاید پھر سے ایکٹنگ کروں, بیکاز جب بھی میں نے تمنا بنائی تھی ایٹ 21 اور ہندوستان کی سب سے ینگ پروڈیوسر بنی تھی آئی ٹیسٹڈ بلڈ, اور اس کے بعد میں دشمن, زخم, ساری جو میں نے فلم بنائی تھی, آئی جسٹ لو دا پروسیس آف فلم میکنگ. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسپاٹ لائٹ چھینتے ہیں فیفی, کوئی تو باقی لوگوں کو اپلوڈ کرے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے من کی لگن کو یوز کی تھی پاپ میں, مجھے پوری انڈسٹری سے جھگڑا کرنا پڑا. کمپنی نے کہا کہ گانا تو بہت ہی کمال ہے مگر آواز جو ہے آپ بدل لو, ٹھیک ہے, مور پاپولر انڈین سنگر. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ ڈائریکٹر چینج کر لو مگر یہ گانا جو ہے ایسی رہے گا اینڈ آواز جو ہے نہیں بدلے گی.
اور دیکھیں کہ راحت فتح علی خان آپ آج کہاں ہیں. ہاں,
سو آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسٹک ٹو یور گنز. میرے اندر وہ ڈی این اے ہے نہیں کہ میں صرف اسپاٹ لائٹ اپنے اوپر چاہتی ہوں, مگر آئی تھنک زندگی جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے. ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے ایک کتاب دی تھی جس کا نام ہے سٹی آف ڈیتھ, اور پتا نہیں کہاں سے یہ احساس میرے اندر آیا کہ یہ جو رول ہے یہ میں کرنا چاہتی ہوں. میرے ایک بہت اچھے دوست نے اسے ایک منی سیریز میں ڈیولپ کی ہے اینڈ آئی ایم ہوپنگ ٹو ہیو اٹ پریمیئر آن اے میجر ڈیجیٹل پلیٹ فارم, فیلنگ وچ میں اسے ایک فلم بناؤں گی.
بٹ آئی جسٹ بڑا مزہ آئے گا ویسے ٹو سی یو.
جی ہاں, اور فائنلی وہ ایک پروٹیگنسٹ ہے جو مطلب وہ 45 ایئرز ہے, وہ ایک انیپٹ کاپ ہے, سیوسائڈل بھی ہے, الکوہولک بھی ہے, بہت ہی ہیومن کیریکٹر ہے. آلسو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی پٹ اپوزٹ اے مین جو مجھ سے پھر 10 سال عمر میں چھوٹا رہے گا.
اچھا,
میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ انٹرٹینمنٹ میں ہم بہت ہی کمفرٹیبل ہے کہ ایک ینگر عورت کو ایک اولڈر مین کے ساتھ دیکھیں,
تو
ہم کمفرٹیبل نہیں رہتے ہیں جب وہ when the role is reversed. Why not a man who's 35 and a woman who's 45?
بالکل, we're not getting any younger, so why not?
No, absolutely. اور دینک جاگرن کے لیے گئی تھی ایک فلم فیسٹیول کے لیے ٹو رانچی, اور جس دن دکھا رہے تھے وہاں پہ 80% جو آڈینس تھا وہ ویمن, جو 35 پلس عورتیں تھے, اور ایک بہت ہی سمپل عورت نے مطلب اٹھ کے آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھے گی. اس نے مجھے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ہم عالیہ بھٹ کو شاہ رخ خان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مگر ہم پوجا بھٹ کو ورن دھون کے ساتھ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ وی شوڈ چینج دیٹ.
ویسے کافی بڑی ہٹ ہوئی ہے عالیہ کی یہ فلم.
جی, عالیہ آن ٹچ وڈ آن اے گریٹ رن اینڈ وی آر آلسو پراؤڈ.
آپ کافی کلوز ہیں عالیہ سے.
جی ہاں, مطلب آئی ہیو سین ہر ایز اے بیبی. آئی مین, یو نو, وین ایور پیپل آسک می دس کوسچن کہ آپ عالیہ کو ملتے ہیں کیا, آپ ان کو جانتے ہیں, آپ کلوز ہیں, وہ میری بہن ہے, بلڈ فلوئنگ تھرو آر باڈیز, یو نو, وہ 24 سال مجھ سے چھوٹی ہے, تو آئی کانٹ لک ایٹ ہر ایز اینی تھنگ ایلس بٹ کہ میری چھوٹی بہن ہے, شی از مائی لٹل بیبی, اینڈ ایون دو شی ٹیچرز اس آل ا فیو تھنگز اینڈ مور, ہمارے بیچ میں کمیونیکیشن ہے, ساتھ میں شاید ڈنر نہیں کھاتے ہیں ہر دن ٹیبل پہ بیٹھ کے, مگر اگر کسی نے کسی کا ایک بال بھی چھوا سر پہ, وی ول فلائی فرام ویئر ایور وی آر, وی ول بی دیئر فار ایچ ادر, اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا جو ایک منترا ہے لائف میں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی درد کی شدت کو کم نہیں کرتے, ذرا سی بات پہ آنکھوں کو نم نہیں کرتے, بنے بنائے راستوں پہ چلتے نہیں ہم, تمام لوگ جو کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے.
پیار کے بارے میں پوجا بھٹ کا فلسفہ آپ نے سنا, اور شاید احمد فراز بھی اس سے متفق نظر آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز, سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا. پوجا بٹ گفتگو کر رہی تھیں ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جاوید سومرو, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن سٹوڈیوز میں سٹوڈیو مینیجر تھے جیمز لف, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نازش ظفر خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
متحدہ کا کہنا ہے کہ مذہبی اقلیتی گروہ یزیدیوں کے 36 ارکان کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 3 برس کی قید کے بعد آزاد کروا لیا گیا ہے. اب انہیں شمالی عراق کے کردی قصبے دہوک میں اقوام متحدہ کے مراکز میں لے جایا گیا ہے. فارسی زبان میں نشریات پیش کرنے والی معروف جیم ٹی وی کمپنی کے بانی اور چیئرمین کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ترکی کی پولیس اس بارے میں تفتیش کر رہی ہے. دنیا کے معروف ترین کوپیماؤں میں سے ایک کوپیما اولی سٹیک ماؤنٹ ایوریسٹ میں چل بسے. ان کا انتقال ایک حادثے میں ہوا جب کوپیمائی کی مہم کے دوران انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور ان کے پاس آکسیجن موجود نہیں تھی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.